بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم کی سیرت کی دروس جاری ہیں. آج کی نشست میں سیرت کا درس نمبر 40 ہے، آج 40واں ہے یا 41واں ہے؟ 40، سیرت کا درس نمبر 40 ہے. اور ہم بات کر رہے تھے جنگ بدر اور سورۃ الانفال. سورۃ الانفال جیسے بعض اہم پیغام ہم بیان کر رہے تھے، اور ہم پہنچے تھے آیت نمبر 24 پر، اور ہم بات کر رہے تھے کہ اس آیت، اس سورۃ کریمہ میں، اس عظیم سورۃ میں 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا، اور ہم پہنچے ہیں اب تیسرے نمبر پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون. یہ وہ جو ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کرو، استجیبو، استجابت کرو. اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں ایسے کام کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی دے، سبحان اللہ، جو تمہیں زندگی دے. وَعْلَمُوا، اور یہ جان لو، اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی جان لو کہ تم لوگ اسی کی طرف جمع کیا جاؤ گے. اس آیت کریمہ میں جب بات آئی ہے، اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اب اطاعت کیسے کریں، اب سنیں تو کیسے سنیں؟ سننا صرف کانوں سے نہیں ہوتا، اصل سننے کا معنی ہے استجابت، کہ سنا ہے، سمجھا ہے اور عمل بھی کیا ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جو بھی حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس کے سامنے اپنا سر خم کر کے اسے فوراً تسلیم کر لو، اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. جبکہ تمہیں بلایا جاتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس طرف بلاتے ہیں؟ لما یحییکم، جس میں تمہاری زندگی ہے. زندگی کھانے پینے میں نہیں ہے، زندگی سانس لینے میں نہیں ہے، زندگی صرف دل کے دھڑکنے میں نہیں ہے، زندگی قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہے. اصل زندگی دلوں کی زندگی ہے. اصل زندہ دل یا زندہ لوگ وہ ہیں جن کے دل زندہ ہیں. بات دلوں کی ہو رہی ہے تو یہ بھی سن لیں، دل تین قسم کے ہیں. پہلا دل زندہ دل ہے، اور قرآن مجید میں زندہ دل کے لفظ سے زندہ دل کو نہیں بیان کیا گیا، بلکہ اسے قلب سلیم کے لفظوں سے بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن نہیں کام آئیں گے نہ مال اور نہ ہی اولاد، الا کون؟ جو آتا ہے سلیم، پاک دل لے کے. جو اللہ تعالیٰ یہاں آتا ہے پاک دل لے کے، یہ دل زندہ دل ہے. لیکن اس کے لفظ جو بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ قلب حی، نہیں قلب سلیم. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سلیم، پاک دل اور زندہ دل میں کیا فرق ہے؟ زندہ دل ہوتے ہوئے جو پاک ہے، جو دل پاک نہیں ہے اگرچہ وہ دنیا کے اعتبار سے زندہ ہے تو حقیقتاً زندہ نہیں ہے. تو دل کی زندگی اس کی پاکیزگی سے ہے. سلیم کس چیز سے؟ سلیم سلامتی میں کس چیز سے؟ الشہوات والشبہات، شفتوں سے پاک ہے اور غلط فہمی سے بھی پاک ہے. ریزلٹ پاک دل ہے زندہ دل. دوسری قسم کا دل اس کے ضد میں مردہ دل. قرآن مجید میں قلب میت کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا. مردہ دل قرآن مجید میں کس لفظ سے اللہ نے بیان فرمایا کوئی جانتا ہے؟ سب سے مردہ ترین چیز کیا ہے دنیا میں؟ مردہ مردہ مردار چیزوں میں سے جو مردہ چیزیں ہیں جو زندہ نہیں ہیں, سب سے زیادہ مردار مردہ چیز کیا ہے دنیا میں؟ جی آواز نہیں ہے کہیں سے, سب خاموش. ارے اللہ کے بندے سب سے زیادہ مردہ چیز کیا ہے؟ پانی ہے, درخت ہے, پلاسٹک ہے, زمین ہے, ریت ہے. اللہ کا شکر ہے پتھر ہے. بڑے غور فکر کے بعد پتہ چلا کہ پتھر ہے. عجب سی بات ہے, سبحان اللہ. پتھر ہے, پتھر ہے نا, یا ابھی بھی شک ہے؟ مردہ ترین چیز کیا ہے بھائی دنیا میں؟ پتھر ہی ہوتے ہیں نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة. یہ مردہ دل ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مردہ نہیں فرمایا اس لیے کہ ایسے شخص مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے, یہ نہ سمجھ میرا دل مردہ ہو چکا ہے واپس نہیں زندہ ہو سکتا, تو پتھر دل ہے, ہو سکتا ہے کبھی نرم بھی ہو جائے. دوسرا دل مردہ دل ہے جو پتھر سے بھی زیادہ پتھر ہے, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. اچھا تیسرا دل کون سا رہ گیا ہے قرآن مجید میں؟ فی قلوبہم مرض, بیمار دل. بیمار دل وہ دل ہے جس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے, فرما برداری بھی ہے نافرمانی بھی ہے, ایمان بھی ہے اور بےمانی بھی ہے. اور ایسا شخص کبھی ایمان غالب آ جاتا ہے دل پاک ہونے کو لگتا ہے, کبھی بےمانی غالب ہو جاتی ہے دل نہ پاک ہونے کو دوڑتا ہے, اور اس کشمکش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آتی ہے. اسے پتہ ہے اس کو موت کس حالت میں آتی ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. زندہ دل وہ ہوتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں, اور پاک دل وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سر جھکا کے تسلیم کر دیتے ہیں. دل کی پاکیزگی ہوتی ہے قرآن سے اور صحیح حدیث سے. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سبحان الله. تزكية كل شيء سيهوتا كتاب والحكمة, كتاب قرآن مجيد الحكمة سي حديث. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دل پاک ہوتے ہیں. اور جو بھی شریعت کے احکام ہیں, جو بھی شریعت کے احکام یاد رکھیں اس میں زندگی ہے. زندگی حقیقی زندگی شریعت کے احکام میں ہے. اگرچہ روزہ ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, گرمی کی شدت ہے, تکلیف ہے, لیکن زندگی ہے. مومنوں کے لیے زندگی ہے, سعادت ہے, خوشی ہے. حج ہے, تکلیف ہے, سفر ہے, گرمی ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, بہت ساری تکلیفیں ہیں, لیکن جب اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے حکم سے ہی استجابت کرتے ہوئے گھر سے نکلے ہیں, تو اسی میں زندگی ہے. اچھا آگے اور یہ جان لو کہ آپ کے میرے ہمارے اور ہمارے دلوں کے بیچ میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے دل بھی ہمارے بس میں نہیں ہے, یاد رکھیں. یہ نہ سمجھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں, بس میں تو احکام پہ عمل کرنے والا ہوں, میرا دل میرا ہے, جیسے موڑ دوں جیسے کر دوں, میرے جیسا کون ہے؟ انا ہلاکت ہے, یاد رکھیں. جس نے میں کہا وہ ہلاک ہوا. انسان کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے, جیسے چاہے پھیر دے. اس لیے تو انسان کو چاہیے, اے ایمان والو بات کو سنو, اس بات کی استجابت کرو جس میں تمہارے لیے زندگی کے احکام ہیں, تمہارا دل زندہ رہیں گے. لیکن پھر یہ نہ بھول جانا کہ اصل دل کا مالک ہدایت مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور یہ جان لو، یہ بھی جان لو کہ واپسی بھی اسی کی طرف، سب جمع کیے جائیں گے. اور اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گنہگار ہیں، جو تم میں سے ظالم ہیں. صرف فتنہ آزمائش ان کے لیے نہیں ہوگا بلکہ سب کے لیے ہوگا. اور یہ جان لو کہ اللہ تعالی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی کی پکڑ، اللہ تعالی کی سزا بہت ہی سخت اور بہت ہی شدید ہے. جب اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، پکڑتا ہے، تو بڑے سختی سے پکڑتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب اسے پکڑتا ہے پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا دعاكم لما يحييكم کے تعلق سے، فرماتے ہوا القرآن، یا قرآن مجید ہی ہے. جب قرآن مجید پڑھو نا تو قرآن مجید میں ہی تمہارے دلوں کی زندگی ہے، اسی میں زندگی ہے، اسی میں ثقت ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں عصمت ہے. اور قرآن مجید میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے مالک ہیں، جب چاہیں دلوں کو پھیر دیں. اور پھر اگر نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. ایسا عام فتنہ برپا ہوگا صرف ظالموں کے لیے نہیں، بلکہ جنہوں نے ظلم نہیں کیا وہ بھی اس فتنے میں شامل، ازواج میں شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر بہت کم لوگ ہی بچ جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيل. اب اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بیان فرما رہا ہے صحابہ کرام پر اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب دیکھیں، اب اختلاف ہوا انفال کے مسئلے میں. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم قلیل تھے، کم تھے. کیا تعداد تھی تمہاری؟ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ضعیف سمجھے جاتے تھے تم لوگ. تَخَافُونَ، حالت تمہاری تعداد میں قلت. تَخَافُونَ، تمہیں ڈر تھا، ڈر کی حالت تھی. اَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ، کہ لوگ تمہیں اڑا لے جائیں. فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور طیب پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق عطا فرمایا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر کرنے والے بن جاؤ، یعنی مزید اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر جھکانے والے عبادت بہترین طریقے سے کرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اب یہ چوتھا ندا ہے مومنوں کے لیے، چوتھی ندا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی خیانت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم، اپنی امانتوں پہ خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ ہمیں امانت سونپی گئی ہے، امانتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی امانت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کیا ہے؟ اور عام امانتیں کیا ہیں؟ اور کیا خیانت ہوتی ہے؟ سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خیانت اللہ تعالیٰ کی فرائض کو چھوڑنے سے ہوتی ہے. جو بھی فرائض اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں, جو کچھ ان کو چھوڑ دیتا ہے, فرائض امانت ہیں. فرائض جو حکم دیے گئے یہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. جو نہیں کرتا وہ امانت میں خیانت کرتے اللہ تعالیٰ سے. تو سب سے بڑا فرض کیا ہے, سب سے عظیم بلند ترین سب سے بڑا فرض کیا ہے, توحید ہے. وعبد اللہ ولا تشرکوا بھی, وعبد اللہ سب سے پہلے. وہ جس نے توحید کو نہیں سمجھا وہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا شخص ہے. سب سے بڑا خائن کون ہے؟ شرک کرنے والا. وہ نمازی بھی ہو سکتا ہے, وہ تہجد گزار بھی ہو سکتا ہے, وہ ظاہراً متقی پرہیزگار بھی ہو سکتا ہے, حقیقتاً وہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حق میں خیانت کی ہے, اور جو سب سے عظیم فرض تھا اس پہ عمل نہیں کیا, اس کو چھوڑ دیا. سیدنا عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خیانت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ترک کرنے سے. اور اللہ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کیسے ہوتی ہے؟ کیا چھوڑنے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے سے, بتر کی سنت ہی. اور معصیت کے ارتکاب سے بھی خیانت ہوتی ہے. اور عام لفظوں میں امانتیں ہر وہ نیک عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو اس امانت میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے. عام طور پہ کیا چیزیں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا, اور یہ جان لو, فعل امر ہے نا, تم پر فرض ہے یہ بھی جان لو. ابھی جانا فرض ہو گیا کہ نہیں؟ اب کیا جانے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ تمہارے اموال, تمہارے مال جو ہے, مال دولت اور تمہاری اولاد فتنہ ہے, آزمائش ہے. امانت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹیں مال ہے اور اولاد ہے. عجب سی بات ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیں فرائض کی ادائیگی میں سب سے زیادہ دو چیزیں کون سی ہیں جو فرائض کی ادائیگی میں دیوار بن جاتی ہیں؟ مال اور اولاد ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کسی کو جاب میں وقت نہیں ملتا, مصروف ہے کام میں, کسی کو اولاد کی وجہ سے بچے اسکول لے کے جانے, اسکول کئی لوگوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں کیونکہ بھائی کیا عذر ہے, بھائی بچے اسکول جاتے ہیں تو میں کیا کروں, اسکول سے لے کے آنا پڑتا ہے, لے جانا پڑتا ہے, نماز کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے. فرض کی ادائیگی سب سے آگے ہے. اپنے ٹائمنگ درست کر لو. نماز کا ٹائم نہیں بدل سکتا, ہماری زندگی بدلنی چاہیے نماز کے ٹائمنگ کے مطابق. لوگ کیا کرتے ہیں, نماز کی ٹائمنگ کی تبدیل کر دیتے ہیں اپنی زندگی کے مطابق. کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور بے شک اجر عظیم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. یہ مال, یہ اولاد دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے, ساتھ کیا لے کے جاؤ گے؟ اجر عظیم. کہاں پاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے. اجر عظیم کیسے ملے گا؟ امانت میں خیانت کرنے سے ملے گا یا امانت کی پاسداری میں ملے گا؟ امانت کی پاسداری کیسے کی جاتی ہے؟ جب بھی مال اور اولاد دیوار بننے کی کوشش کریں تو اس دیوار کو فوراً گرا دو, ورنہ خود بھی ناکام وہ بھی ناکام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, کتنے نمبر پہ؟ پانچواں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اب امانت کی پاسداری کیسے کی جاتی ہے؟ کوئی ہے نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیسے کی جاتی ہے. کیسے کی جاتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, تقوی کا راستہ اختیار کرو, واللہ ہر دیوار, ہر رکاوٹ, ہر اوڑ گر جاتی ہے. تقوی عام لفظ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر. جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، دعوے کی بات نہیں، ہر مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، حقیقتاً کون ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ زبانی کلامی نہیں، حقیقتاً عملاً کون ڈرتا ہے؟ علماء تو ڈرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا ثبوت کیا ہے؟ عمل ثبوت ہے نا، تقوی کا ثبوت کیا ہے؟ اب عالم ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو متقی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ عمل، اور عمل قرآن سنت کے مطابق، سلف صحیح سمجھ کے مطابق، یہ کامیاب انسان ہے۔ اے وہ جو ایمان لے لائے، یا اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، یعنی فرمایا اتقوا اللہ، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، فعل مضارع ہے، کرتے رہو تو یہ بھی ہوتا رہے گا، یعنی پاس میں ہو چکا، یہ کبھی ہوگا نہیں، یہ کرتے رہو گے تو رزلٹ بھی ایسا ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، اگر اللہ سے ڈرتے رہو تو کیا ہوگا؟ صرف امانت کی پاسداری نہیں، دیکھیں آگے، دیکھیں اس سے بڑھ کر کیا ملے گا؟ یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے زندگی میں ایسی روشنی بنا دے گا کہ تمہیں حق اور باطل کے بیچ میں تفرقہ فور نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ فرقان، بس اتنا نہیں، اور بھی ہے، ویکفر انکم سیئاتکم، جو بھی گناہ تم کر چکے ہو، یکفر کا کیا معنی ہے؟ باقی رہیں گے نہیں، مٹا دے گا اللہ تعالی، ختم کر دے گا، اور ویغفر لکم، مغفرت بھی کر دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، ارے اتنا کیوں، یہ سارے چیزیں کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی عظیم ہے، جب دینے کو آتا ہے پھر ایسے ہی دیتا ہے۔ امانت کی بات ہوئی، امانت کی پاسداری کا سبق بھی دے دیا گیا، تاکہ کسی پاس عذر نہ ہو، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیسے امانت کرتے، اولاد بھی تو نے دی ہے، مال بھی تو نے دیا ہے، تو ہم بےچارے ہیں، مسکین ہیں، پاؤں پھسل ہی جاتے، تو ہم کیا کرتے؟ تو اتقوا اللہ، بتایا تو تھا نا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ تو پڑھا تھا، یہ نہیں پڑھا اس کے بعد میں، یہ آیت نہیں پڑھی، عذر باقی رہا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور احسان، جب فرقان کی بات آ گئی ہے اور ساری باتیں آئی ہیں، ایک اور احسان اللہ تعالیٰ، دیکھیں میسج بھی ہے، پھر احسان، پھر میسج پیغام، پھر احسان، تاکہ جب آپ کسی کی تانیب کرتے ہیں، بچہ غلطی کرتا ہے، تو ہم کیسے اس کو پھر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بعض لوگ مارنے سے شروع کرتے ہیں، مارنے پہ ختم کرتے ہیں، اور بچے ڈیٹ بن جاتے ہیں، غلط طریقہ ہے، تربیت کا غلط طریقہ ہے، مارنے سے، گالی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے پیاروں کو پیار سے سمجھایا جاتا ہے، اس پیار میں تھوڑی سی، تھوڑا سا غصہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ بعض اوقات آپ غصے میں مسکراتے ہیں کہ نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ غصہ بھی ہوتا ہے، مسکرانے پہ بچہ سمجھ لیتا ہے یہ مسکراہٹ جو ہے نا خیر کی مسکراہٹ نہیں ہے۔ بچوں کسی نے بتایا؟ ابھی زبان تو نہیں کھولی آپ نے، جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو انداز بیاں ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے، جب تأدیب ہوتی ہے نا، میں نے پہلے کیا بتایا تھا، الادب قبل الطلب، سوال کیا انفال کے بارے میں، ابھی کیا ہے، جواب آیا نہیں آیا، اب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تأدیب ہو رہی ہے، دیکھو تم لوگوں نے کیا کیا ہے، تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا، ارے تم تو بہت اچھے لوگ ہو، اب ایسے کام کرو گے تو کیا اچھی بات ہے، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہاری حقیقت کیا تھی، کس طریقے سے تم لوگ میدان جنگ میں تھے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ احسان، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا، بیچ میں آگاہ کرنے کے لیے پھر احسان، پھر یا ایھا الذین آمنوا، پہلا دوسرے سے بڑھیا، تیسرا دوسرے سے بڑھیا، چوتھا اسی مزید تفصیل اور وضاحت۔ اگر آپ اس فلو کے ساتھ قرآن پڑھتے رہیں، آپ کو دنیا اچھی لگے گی؟ کاش کہ ہم قرآن ہی دیسے پڑھتے۔ ہمارے فکر ہوتی ہے کہ سورت کب ختم ہوگی، اگلی سورت کب شروع ہوگی، اور ہم نے ختم کب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ایک اور احسان دیکھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ وقت بھی یاد کرو، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب کافروں نے مکر و فریب سے ایک چال چلی، کیا چال تھی؟ ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. يثبتوك تمہیں قید کرنا چاہتے تھے، او يقتلوك تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے، او يخرجوك یا تمہیں جلاوطن کرنا چاہتے تھے، مکہ سے نکالنا چاہتے تھے. ويمكرون ويمكر الله، مکر انہوں نے کیا اور مکر اللہ تعالی نے بھی کیا. مکر کسے کہتے ہیں؟ مکر کسے کہتے ہیں؟ جی خفیہ طریقے سے دشمن کو نقصان پہنچانا. اچھی بات ہے بری بات ہے؟ دشمن کو نقصان پہنچانا ہے خفیہ طریقے سے. بارک اللہ فیک. حق کے ساتھ، یا نحق بھی تو ہو سکتا ہے نا نقصان، حق کے ساتھ اپنے حق کی بنیاد پر دشمن کو نقصان پہنچانا خفیہ طریقے سے. اچھا ٹھیک ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین ہے مکر کرنے والوں میں سے. اچھا یہ تو مکر انہوں نے کیا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت ان کے بیچ میں سے نکالا کہ نہ نکالا؟ وہ سوچتے ہی رہ گئے، تدبیریں کرتے ہی رہ گئے، مشورے کرتے ہی رہ گئے، میٹنگیں کرتے ہی رہ گئے، اپنے زور اور طاقت کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہی رہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، ہم نے سن تو لیا ہے، لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. اب بات کس کی طرف آئی؟ کافروں کی طرف، جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے، مکر کر رہے تھے. ان کی ایک اور حالت بھی دیکھیں، جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی تو وہ سنتے تو ہیں. قالوا قد، حقیقتا، تحقیق کے ساتھ، یعنی کوئی گمان نہیں ہے، قد تحقیق کے لیے، حقیقتا وہ خود کہتے کہ ہم نے سنا. چلو الحمدللہ، بہرے نہیں ہیں، کان سلامت ہے کہ نہیں؟ اچھا سن لیا، سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ بات یہ ہے، سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ سمجھ بھی لیا. ورنہ جواب پھر کیا دیتے؟ جو سمجھتے ہیں جواب دے سکتا ہے وہ. سننا کافی نہیں ہوتا، سمجھنا بھی ہوتا نا. اور انسان جب سمجھتا ہے تب جواب دے سکتا ہے نا آپ کو. قالوا قد سمعنا، سنا ہے تو پھر جواب دے رہے نا، سمجھنے کے بعد، سننے اور سمجھنے کے بعد عذر باقی نہیں رہا، یعنی کسی اور زبان میں باتیں ہو رہی ہیں. لا الہ الا اللہ، ابو جہل ابو لہب نے سمجھ لیا تب انکار کیا. اجعل الالہ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب. جو آج اکثر مسلمان نہیں جان سکے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. یہ معنی ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا، عجب بات ہے والله. قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، یہ کون سی نئی بات ہے بھائی؟ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسی بات بنا سکتے ہیں. قرآن پڑھتے محمد یہ کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسی باتیں بنا سکتے ہیں. ان هذا الا اساطير الاولين، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو ہمیں محمد پڑھ پڑھ کے سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. آگے، اچھا یہاں پہ ایک رکتے ہیں ایک منٹ کے لیے. ابو جہل، ابو جہل نمبر ایک، ابو سفیان کفر کی حالت میں نمبر دو، اور الاخنس بن شریق تیسرا شخص. انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا کعبے کے قریب، تو ان سے رہا نہیں گیا. میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید کی تاثیر کا، قرآن مجید کے اثر کی بات میں کر رہا ہوں. اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں اپنے دل سے سمجھتے ہوئے، واللہ ہماری حالت بدل جائے، ہماری زندگی بدل جائے، ہماری قسم کھا رہا ہوں. ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریق رات کی تاریکی میں اپنے گھر کو، گرم بستر کو، بیویوں کو، بچوں کو، مسکن کو چھوڑ کے جاتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب، چھپ کے جاتے ہیں تاکہ کوئی دیکھے نہ ہمیں، یوں چھپا کے جاتے ہیں. کیا کرنے جاتے ہیں؟ جی قرآن سننے جاتے ہیں، پکی بات ہے. عجب بات ہے، چھپ چھپ کے قرآن سن رہے ہیں، جانتے کیوں سن رہے ہیں؟ ان کا سکون چھن چکا تھا، اپنے گھر میں سکون نہیں ملا، وہاں پر سکون پانے کے لیے چلے گئے کہ سکون قرآن مجید میں. ارے یہ پتھر دل ہے، کافر کا دل تو پتھر کا ہے، قرآن مجید اس پر بھی اثر کر گیا. اسلام کیوں نہیں قبول کیا پھر؟ ابو سفیان نے تو رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیا، ابو جہل نے کیوں نہیں کیا؟ راستے میں فجر کے قریب تک اندھیرا باقی، تاکہ ہم پھر گھر واپس لوٹ کے چلیں، کوئی دیکھے نہ ہمیں، تو راستہ ایک ہی تھا. تو پہلے دن تو تینوں جا کے ملے، خیریت تو اس وقت میں کام سے، وہ بھی کام سے، وہ بھی کام سے، جان چھڑا لی. دوسرے دن پھر رہا نہیں گیا، ابھی قرآن سکون نہیں آ رہا گھر میں، پھر گئے، پھر ملے. میں نے کہا دیکھیں کہیں پہ گڑبڑ کوئی ہے، ہم تینوں ہی بار بار یہاں پہ، ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ کیا کرنے آ رہے ہیں. اگر لوگوں کو پتا چل گیا تو اللہ کی قسم ایک بھی مکہ میں نہیں رہے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرے گا. اس لیے آج کے بعد عہد کرتے ہیں، آج کے بعد ہم نہیں آئیں گے، بس عہد کر بیٹھے. اس بے سکونی میں اپنے گھر میں رہتے رہے، اور ابو جہل نے سچ بات کر ہی ڈالی اور کہا کہ سچ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور ہماری قوم، ہم ریس میں دونوں آگے پیچھے ہوتے تھے، جب ہم برابر ہو گئے تو ان کی قوم نے کہا ہم میں سے نبی ہے، تو ہم نبی کہاں سے لائے؟ اس لیے اللہ کی قسم ہم کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. بس یہ بات کرنی تھی، اللہ کو پسند نہیں ہے تکبر غرور. واللہ لا يهدي القوم الظالمين، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا يهدي القوم الفاسقين، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. ابو جہل سے بڑھ کر کون فاسق اور ظالم تھا اپنے زمانے کا، تو ہدایت کیسے ملتی؟ حق کو جاننے کے بعد، سننے کے بعد بے سکونی تڑپ بھی اللہ نے پیدا کی ایک دفعہ، لیکن ہٹ درمی اور تکبر غالب آیا. اور جس کی زندگی میں تکبر غالب آ جائے، واللہ وہ ہلاک ضرور ہوتا ہے. واپس آتے ہیں، قرآن مجید کا اثر کافروں پر بھی چل گیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین. اللَّهُمَّ، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہی حق ہے، من عندک، تمہاری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، اگر قرآن سچا ہے، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو کہتے پرانے قصے ہیں، پرانے افسانے ہیں، پرانے زمانے کے قصے ہیں، اگر پھر بھی اس پر اصرار ہے کہ یہی حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ٹھیک ہے، پھر پتھروں کی بارش برسا ہمارے اوپر، او اتنا بعذاب علیم، یا عذاب علیم ہمارے لیے کیا ہو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دینا تھا جب تک کہ آپ ان کے بیچ میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دینے والا تھا جب کہ وہ استغفار کرنے والے ہیں. دو چیزوں کی وجہ سے وہ امن و امان میں تھے، ہٹ درمی بھی ہے. کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے، اگر سچے ہو تو پھر پتھروں کی بارش برساؤ. اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے، پھر حق تو ہے، یقیناً حق ہے، پھر پتھر کی بارش کیوں نہیں آئی؟ جواب کیا ہے؟ جب تک میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیچ میں ہے تو پتھروں کی بارش کبھی نہیں آئے گی. تو تمہیں احسان مند ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے ہوتے ہوئے آپ کو عذاب سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. سبحان اللہ. اور دوسری بات، استغفار، کہ کافر استغفار کرتے تھے، کیا معنی ہے اس کا؟ پانچ اقوال مفسرین کے. پہلی بات یہ ہے، پہلا حصہ، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، یہ اللہ تعالی کی طرف سے تعظیم اور اکرام ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بدکار کافر لوگوں کو اللہ نے عذاب میں نہیں پکڑا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. دوسری وجہ کو جانتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے, وہ پھر یہ کیسی رحمت ہے جو عذاب بن کر ہمارے لیے آئی ہے, ہے کہ نہیں؟ جو رحمت اللہ تعالی رحمت بنا کے بھیجا ہے نا, تو پھر رحمت کی ہوتے عذاب کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر. اور دوسرا جملہ وما کان اللہ معذبهم یستغفرون کے تعلق سے پانچ قول ہیں. پہلا قول کہ اللہ تعالی مشرکین اہل مکہ میں مشرکین کو عذاب نہیں دے, عذاب نہیں دیا جبکہ انہی میں سے بعض ایسے مسلمان تھے جو استغفار کرتے تھے ایمان لانے کے بعد. مکہ میں دو قسم کے کافر لوگ تھے نا, یا مشرک تھے یا مسلمان تھے. مشرکین میں سے جو اسلام جنہوں نے اسلام کو قبول کیا وہ تو استغفار کرتے تھے نا, تو ان کے استغفار کرنے سے یہ بھی بچ گئے, اہل کفر و شرک بھی بچ گئے. یہ قول ضحاک کا ہے اور ابی مالک العطیہ کا ہے. دوسرا قول اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اللہ نے عذاب نہیں دینا تھا جبکہ کافر بھی کہتے تھے غفرانک, مشرک بھی کہتے تھے. پتا ہے مشرک جو ہے اپنے شرک میں رہتے ہوئے اللہ کو پکارتے تھے کہ نہیں, اللہ کو مانتے تھے, پکارتے بھی تھے, مغفرت بھی اللہ تعالیٰ سے مانتے تھے عام لفظوں میں. سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں کہ مشرکین جب طواف کرتے تو وہ تلبیہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک ملکت ہوا ما ملک, آگے پھر کہتے ہیں ویقولون غفرانک, یہ بھی کہتے. تب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا وما کان اللہ معذبهم یستغفرون, اور اسے سید عبداللہ بن عباس کا قول بھی ہے اور ابو موسیٰ یزید بن رومان اور محمد بن قیس کا بھی قول ہے. تیسرا قول اس جملے کے تعلق سے کہ استغفار کا معنی اس جملے میں اس آیت کریمہ میں اسلام ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دینا جبکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وہم یستغفرون یعنی وہم یسلمون, مشرکوں میں جو اسلام قبول کر کے آ رہے ان کو کیا عذاب دینا تھا, تو ان کو جب سلام تھی تو پھر ان کو بھی اللہ نے محفوظ کر لیا. اور یہ قول عکرمہ اور مجاہد کا ہے. چوتھا قول یہ بھی اسلام عبداللہ بن عباس کا قول ہے, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دینا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ ان میں سے فلان اور فلان نے اسلام میں داخل ہونا ہے, اور اسلام میں داخل ہونا استغفار ہے. سبحان اللہ. پانچواں قول کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ توبہ استغفار کر کے اسلام میں داخل ہو جائے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے, اور یہی ہوا کہ ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے. اور یہ قتادہ اور سدی و بن زید کا قول ہے. اور بھی اقوال ہیں اس میں اکتفا کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما لهم الا يعذبهم الله, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں عذاب نہیں دینا تھا. وہم یصدون عن المسجد الحرام, جبکہ وہ مسجد حرام سے رکاوٹ بنے ہوئے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے. وما كانوا اولیاء, بعض لوگ کہیں گے یار کہ یہ کون سی عجیب سی بات, مسجد حرام کا رکھوالے کون کرتے تھے؟ قریشی کرتے تھے, یہ ابو جہل ابو لہب یہی تو روکتے تھے نا, تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا بھائی کیسے یہ لوگ لوگوں کو روکتے تھے, حقیقت یہ رکھوالی کرتے تھے, اور رکھوالی کرنے والے روکتے تھوڑی ہے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے وما كانوا اولیاء, پہلے جواب دے دیا یہ اللہ کے گھر کے ولی نہیں ہیں, متولی نہیں ہیں, اگرچہ لوگوں کے سامنے یہی لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں لیکن حقیقتاً یہ نہیں ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون, حقیقتاً جو ولی ہیں متولی جو ہیں اللہ کے گھروں کے وہ متقی لوگ ہیں. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں, جانتے نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا یار کیوں تم لوگ کہتے ہو کہ جو بریلوی علماء ہیں یا جو بدعقیدہ لوگ ہیں یا رافضی جو امام اپنے امام بارگاہوں میں بیٹھے ہیں, یہ بوریت جگہ تو اچھی ہے جگہ میں کہ اللہ کے گھر بنے ہوئے ہیں, یہ لوگوں کو دین کی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, اسلام کی دعوت دیتے ہیں, بعض غیر مسلم مسلمان اسلام قبول کر لیا, امریکہ میں قادیانیوں نے بڑا کام کیا, کیا کہ نہیں کیا کہا دیا انہوں نے؟ تو پھر اچھا کام کیا، ایک کفر سے کہا کہ دوسرے کفر میں داخل کر دے تو کیا کیا؟ تو حقیقت اللہ تعالیٰ کے ولی اور متولی جو ہوتے ہیں اللہ کے گھروں کے، وہ لوگ نہیں جو صرف ذمہ دار ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں، جو موحدین ہیں، متبعین سنت ہیں. بات کر تو عبادت کی، اور یہ متولی ہیں، اچھا کرتے عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. اللہ کے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتی ہے. مشرکین کی نماز کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان صلاتهم يعني دعاءهم عند البيت، اللہ کے گھر کے قریب، اللہ کے گھر کے پاس طواف کرتے ہو، الا مكاء سیٹیاں، وتصديه یعنی تالیاں. یہ بھی عبادت ہے؟ کوئی سیٹی بجانی ہے، منہ سے اور ہاتھ سے تالی بجانی ہے، اور طواف کرنا ہے. اللہ کے ولی اور اللہ کے گھر کے متولی ایسے عبادت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یہ کفر عبادت نہیں ہے، اب عذاب کا مزہ چکھو جو کفر تم کیا کرتے تھے. اور جنگ بدر میں جو سزا ملی وہ کفر کی وجہ سے تھی. یہ نہ سمجھ بیٹھا کہ ہم متولی ہیں اللہ کے گھر کے، محمد نے ظلم کیا ہمارے پر، ان لوگوں نے، اہل یثرب نے، اہل مدینہ نے ظلم کیا. نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اجمعین، وہ ظلم نہیں کیا، انصاف سے کام لیا ہے. تم لوگ تھے اس لائق کہ تمہیں قتل کر لیا جائے اور گندگی کے گڑے میں پھینک دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ عبادت نہ تو تمہاری عبادت تھی، نہ تو ٹھیک رکھوالے گھر کی کر سکے. 360 بت تھا کعبہ کے ارد گرد، جو مومن تھے ان کو بھی روزانہ دھمکی دیتے تھے قتل کرنے کی، اور قتل بھی کیا ہے، اور مارتے پیٹتے بھی تھے. یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پاک زمین کو چھوڑنا پڑا. تو اچھا ہی باقی کیا رہی تم لوگوں میں؟ تو تم لوگوں کا پھر کیا انجام ہونا چاہیے؟ انصاف کیا یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یہ ہونا چاہیے تھا. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ. کوئی شخص یہ بھی تھی کہتی ہے پھر اللہ کا گھر کس نے بنایا تھا؟ اللہ کے گھر کی تعمیر کس نے کی تھی؟ مشرکین نے کی تھی نا. تو پیسہ تو اس میں انویسٹ کیا تھا کہ نہیں؟ پیسہ بھی لگایا. یا پھر کیسے برے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دے، فوراً جو ذہن میں جو بھی غلط بات ہے اللہ نے فوراً اس کا جواب دے دیا، تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہے. سبحان اللہ. یعنی یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی کسی سے گفتگو کرتا ہے مخالف سے، اس سے پہلے شیطان، سارے شیطان کے وسوسے ہیں. جب انسان پڑھتا ہے یہ مخالف، خاص جو مخالفین، یعنی اس قرآن کو اگر کوئی عربی کرسچن بھی پڑھ لے نا، وہ بھی اپنا سر جھکا لے گا. مخالف ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، جس کو عربی آتی ہے، اگر وہ غلطی پکڑنا چاہتا ہے یہ اللہ گھر کی تعمیر مشرکین نے تو کی، ابو جہل نے تو کی، اور پھر اللہ گھر کے رکھوالے بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، پھر بھی ان کو سزا دی گئی اور گندی کے گڑھ میں پھینک دیا گیا قتل کر کے، بے رحمی سے، بے دردی سے. جواب سب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ اس کا جواب سنیے آپ. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ. کافر واقعی پیسہ تو لگاتے ہیں، لیکن کس لیے لگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کے راستے کو آسان کرنے کے لیے، یا اس راستے مشکل پیدا کرنے کے لیے، رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے. لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها، وہ ضرور نفقہ تو کریں گے، رکیں گے وہ نہیں. ثم تكون علیہم حسرة، پھر یہ نفقہ جو ہے، یہ جو انہوں نے صدقے دیے ہیں، یہ ان پر حسرتیں ہوں گی. ثم یغلبون، پھر مغلوب بھی ہوں گے. والذین کفروا الى جہنم یحشرون، اور جو جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف جمع کیا جائیں گے. حشر کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. اور یہ کس لیے اللہ نے فرمایا ہے؟ بات کعبے کی ہو رہی ہے نا، عبادت کی ہو رہی ہے، تو دونوں مفہوم ہیں. کعبے میں جن لوگوں نے انویسٹ کیا یہی لوگ تھے جو جنگ بدر میں اتنی انویسٹمنٹ کر کے، 1000 فوجی اکٹھا کر کے اہل ایمان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. اونٹ تھے، مال تھا، دولت تھی، اسلحہ تھا، کہاں گیا؟ پیسہ جمع کر کے جنگیں کی جاتی ہیں نا. اہل کفر نے جو بھی پیسہ جمع کیا تھا اللہ کے راستے میں رکاوٹ کرنے کے لیے پیدا کیا تھا کہ نہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گیا وہ اسلحہ؟ کہاں گیا وہ مال؟ حسرت باقی رہی کہ نہیں؟ انہوں سے جو بچ کے گئے کیا کہا؟ حسرت تھی کہ نہیں؟ کاش کہ ہم پہلے سے نہ نکلتے، ہمارا مال بھی گیا، ہمارے دولت بھی گئی، ہمارے ساتھی بھی، ہمارے سردار بھی مر گئے، کاش ہم نہ نکلتے گھر سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ دونوں میں تمیز کر لے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کون خبیث ہے کون طیب ہے, اچھا برا جانتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں. بجہل بھی کہتا تھا ہم مومن ہیں, محمد غلطی کر رہا ہے, یہ تو آ کے ہمارے معبودوں برا بلا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ آ کے ہمارے پوری قوم میں تفرقہ اس نے پیدا کر لیا, باپ کو اپنے بیٹوں سے جدا کر لیا, بھائیوں کو بھائی سے جدا کر لیا. محمد تو فتنہ چاہتا ہے. ہم اصل اللہ کی عبادت کرنے والے, اللہ کے نزدیکی حاصل کرنے والے, ہمارے باپ دادا اچھے تھے, ہم انہیں کی پیروی کرنے والے. یہ نئی بات کہاں سے یہ لے کے آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. اب جنگ تو ہونی تھی, ہو گئی ہے, اب اس جنگ نے فیصلہ کر دیا ہے کون خبیث ہے اور کون پاک ہے اور اچھا ہے. فیصلہ ہو گیا کہ نہیں؟ ابو جہل نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ ہم دونوں میں سے جو حق پہ ہے اسے کامیابی عطا فرما. تو کون کامیاب ہوا؟ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض, اور خبیثوں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے اوپر جمع کرے گا. فیرکمہ جمیعا, پھر سب کو اکٹھا کر کے پھینک دے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اب وہی نقشہ دیکھیں آپ. یہ دنیا میں ایک گندگی کا گڑھا جو تھا بدر کے علاقے میں, ٹھیک ہے نا, اسی کے اندر ان سارے کو پھینک دیا, ایک کے اوپر دوسرا, سارے خبیث اکٹھے جمع ہوئے. کون ہے یہ دنیا میں؟ تو سردار تھے. اب وہاں پہ ان کی کیا حالت ہے؟ سارے خبیث ایک دوسرے کے اوپر پڑے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اب جیسے یہاں پہ پڑے جہنم میں ویسے پڑے ہوں گے, ایک دوسرے کے اوپر یہ خبیث لوگ پڑے ہوں گے, اور وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ. ابھی بھی کہہ دو ان کافروں کو اگر ابھی بھی رک جائے توبہ کر لیں ان کو میں معاف کر دوں گا. لا الہ الا اللہ. ارے تلوار اٹھی ہے, کس پر اٹھی ہے تلواریں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ کرام پر, ان میں سے شہید بھی کر دیے گئے. اللہ کے اولیاؤں کو قتل کیا, لیکن اس غفور اور غفار اور تواب کی آپ عظمت تو دیکھیں. قل, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں, للذین کفروا, کافروں کو, ان ینتہوا, اگر وہ رک جائے چھوڑ دیں اس دشمنی کو چھوڑ دیں, یغفر لہم ما قد سلف, یعنی کہ ابھی کی مغفرت کروں, جو کچھ پہلے کر چکے سارا معاف کر دوں میں. سلف گزرے ہوئے وقت, گزرے چیز کو کہتے ہیں. اچھا, وہیں یعودو, اور اگر دوبارہ وہ حملہ کرنے کا سوچیں یا جنگ کرنے کا سوچیں یا دشمنی مول لینے کا سوچیں, تو پھر فقد مضت سنت الاولین, تو پھر پچھلے لوگوں کی قصے دیکھ لو, ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے. قوم ثمود, قوم عاد, قوم نوح, قوم شعیب, یہ قصے جو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, جس نے اپنے نبی کے خلاف دشمنی سے کام لیا تو اس کا انجام کیا ہوا. تو تم لوگ ہی دور نہیں ہو, ابھی تو پہلی جنگ ہے, دوبارہ کرو گے دوبارہ پھر ایسے ہوگا تمہارے ساتھ. سبحان اللہ. سورۃ البروج میں اللہ تعالی, سورۃ البروج میں آپ یاد رکھیں کہ مومنوں کو ایک گڑے میں, بڑا سا گڑا تھا, جنہوں نے ایمان قبول کیا, توحید کا راستہ اختیار کیا, سب میں اخدود کہتے ہیں زمین پہ ایسے خندق جو بالکل لمبی ہو, ایک چوڑے گڑا ہوتا ہے, وہ نہیں, یہ گول نہیں, لمبا ہوتا ہے, اور اس لمبے گڑے میں لکڑی ڈالی گئی, آگ لگا دی گئی, اور پھر مومنوں کا آزمایا گیا اس بادشاہ وقت نے, ظالم کافر بدکار نے, کہا گیا تو کفر کا راستہ اختیار کرو تو میں زندہ آگ میں جلا دوں گا تمہیں, تمہارے گھر والوں کو. عجب بات دیکھیں, اس پوری قوم میں سے ایک نے بھی ایمان کے بعد کفر نہیں کیا, اس سب کو زندہ اس آگ میں جلایا گیا. اب وہ لوگ تو چلے گئے دنیا سے, جو باقی ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. اب نقشہ دیکھیں, اذ هم علیہا قعود وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. اوپر سے باہر سے دیکھ رہے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں, کافر بدکار فوجی جو ہیں. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ انہوں نے یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, ایمان لایا عزیز حمید پر, جو عزیز غالب ہے, حمید ہے. ارے کیسا غالب ہے, تو ان کے پیارے جل رہے ہیں. جی غالب ڈھیل بھی دیتے, کیونکہ حمید بھی ہے وہ. بات یہ نہیں کہ میں اور آپ مر جائیں حق پہ، موت تو ویسے ہی آنی ہے. یہاں سے وہ گر رہے تھے، آگ میں ان کے لیے جنت تھی، فوراً جنت میں جا رہے تھے. وہ دنیا کی آگ تھی، آزمائش تھی، لیکن حقیقت کیا تھی؟ وہ جنت میں جا رہے تھے. اس سے اچھی موت بھی ہونے والی ہے. سبحان اللہ. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس قریب کا کرم تو دیکھیے، ان کی پیاروں کو زندہ جلایا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو زندہ جلایا گیا، اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتے ہیں اگر ابھی بھی وہ توبہ کرے میں ان کو معاف کر دوں. اس کریم کا کرم تو دیکھیے، کوئی اتنا کرم کرنے والا ہے؟ سبحان اللہ. مغفرت اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے. غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کا حل بھی ہے، فوراً توبہ کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاتلوہم، اور ان کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو، حتی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان کے خلاف کافروں کے خلاف قتال جہاد کرتے رہو. کب تک؟ حتی لا تکون فتنہ، جب تک کہ شرک مٹ نہ جائے. لا تکون فتنہ، فتنہ ختم. سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک اور کفر ختم نہ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جب تک کہ پورے کے پورا دین صرف اس اللہ تعالیٰ کے لیے باقی نہ رہے. فَإِنْ انْتَهَوْا، اور اگر وہ رک جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ رکتے نہیں ہیں، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، فَاعْلَمُوا، پھر یہ خوب جان لو، ان اللہ مولاکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، تمہارا مولا ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کیا اچھا دوست ہے اور کیا ہی اچھا نصرت اور کامیابی عطا فرمانے والا ہے، اور خوب مددگار ہے. اب آیت نمبر 41 آئی ہے. اب تعدیب کرتے کرتے اب وقت آئے جواب دینے کا. انفال کا جواب اگلے درس میں انشاءاللہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انفال کی تقسیم کا حکم دیا ہے، اور اس تقسیم کے حکم کے بعد صحابہ کرام کہ کیا رد عمل تھا، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بھائی کہ یہ کہتے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے والد صاحب کو کینسر ہو گیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجل اور کامل عطا فرمائے، اور ان کو ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے، اور ہر مسلمان مریض کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. یاد رکھیں، ہمارے اس کم علمی کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں جب کسی کو کینسر ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا ختم ہو چکی ہے، اور ہمارے ذہن کے بیک گراؤنڈ میں چند باتیں گھومتی رہتی ہیں. اب اس کا وقت قریب آ گیا ہے، اب یہ شخص دنیا سے جا رہا ہے، اب یہ بالکل اس کا علاج ہو نہیں سکتا. ہم اللہ تعالی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور ہمارے الفاظوں میں بھی پھر یہی مایوسی نظر آتی ہے. ہم مریض کو بھی مرنے سے پہلے مار دیتے ہیں. ہمارا کردار، ہمارا طریقہ، ہمارا ان سے محبت، شفقت بڑھ جاتی ہے. مریض سمجھتا ہے کہ واقعی میں دنیا سے جا رہا ہوں. میرے بھائی یاد رکھیں، میڈیکل کے اعتبار سے کینسر ایک موذی بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے. ہمارا علم ناقص ہے، ہم خود حقیر، مسکین، فقیر، کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون ہے. اب ایک قصہ سن لیں. ایک جوان، ایک شخص، اس کو کینسر ہوا، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ لا علاج ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا، زندگی کے چانس بہت کم ہیں، اگر بچ بھی گئے تو اپاہج ہو جاؤ گے. ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو حرام مغز ہے اس میں کینسر ہوا تھا. تو اس نے دیکھا کہ جب تک میں سوچتا ہوں کیا کروں، تو کسی درس میں اس نے یہ سنا کہ شیخ بتا رہے تھے کہ قرآن شفا ہے، اور قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی ہے. تو اس شخص نے یہ عہد کر لیا کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن مجید سے ہی میں نے شفا حاصل کرنی ہے. موت اگر لکھی تو آ جائے گی، کون روک سکتے اسے؟ تندرست بھی مر رہے ہیں، مریض بھی مر رہے ہیں، میں بھی مر جاؤں گا. لیکن جب اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید شفا ہے مومنوں کے لیے اور ہدایت ہے، تو پھر قرآن مجید شفا میں کیوں نہ لوں؟ تو اس نے قرآن یہ پڑھنا شروع کیا. وہ پہلے بھی پڑھتا تھا، اب کسی اور انداز سے پڑھنا شروع کیا. پہلے پڑھتا تھا ختم کرنے کے لیے جیسے ہم پڑھتے ہیں، اب وہ پڑھ رہا ہے علاج کے لیے، اور علاج جب انسان پڑھتا ہے تو غور و فکر کر کے پڑھتا ہے، اس کو ایک ایک لفظ جو ہے وہ واضح جیسے مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں نا، فوکس کر کے، یوں لگتا ہے اس کے ذہن میں یہ تھا ہو سکتا ہے دوبارہ نہ پڑھ سکوں، تو میں ایک دفعہ بہترین طریقے سے پڑھ، یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا. کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے میں اس آیت کریمہ پر پہنچا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. کہتے ہیں بس یہاں پہ رک گیا اور آنسو بہنا شروع، اور میں نے کہا اللہ کی قسم وہ ذات، آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے سے سمجھ آئے گا آیت کریمہ میں سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے تعلق سے، جب قیامت آئے گی پہاڑوں کا کیا ہوگا، ان پہاڑوں کو کون ہلا سکتا ہے، پہاڑ تو پہاڑ ہی ہے نا، دنیا میں سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہی ہے نا دنیا میں، تو مشرک کہتے تھے ان کا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، ان کو کہتے ہیں ینسفہا ربی نصف، اللہ تعالیٰ کو ختم کر ڈالے گا. کیسے ختم کرے گا؟ عام طور پہ جب انسان ختم کرنے کو چیز آتا ہے تو کچھ بقایا جات رہ جاتے ہیں نا، ینسف و رب نصف کہ کچھ باقی نہیں رہے گا، ذرہ بھی نہیں رہے گا، وَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا کہ بالکل ماربل کی طرح باقی جگہ بچے گی بالکل ملائم، لا طرف یہ عوج ولا امت، کوئی اس میں اونچ نیچے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ زیادہ نہ کم، بالکل جیسے پلین ماربل ہوتا ویسے ایسے مٹا دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی گویا کہ ذرہ برابر بھی باقی کوئی چیز نہیں بچے گی. اس نے کہا اللہ کی قسم جو ذات پہاڑوں کو مٹا سکتی ہے، اتنے بڑے پہاڑوں کو مٹا سکتی ہے، وہ چھوٹے سے ورم کو نہیں مٹا سکتی، اللہ کی قسم وہ مٹا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ورم کو اللہ تعالیٰ مٹا دو. وہ یہی دعا کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، یہی دعا کرتا رہا، لیکن یقین کے ساتھ خود پڑھتا تھا. کسی نے کہا رکے جا کے کرواؤں، کسی نے کہا رکے کیوں کرواؤں. جب اس آیت پہ پہنچا اَمَّن يَجِيبُ الْمُقَرُّ اِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ، وہ کون ہو جو بے کس کی سنتا ہے جب اسے وہ پکارتا ہے. کہتے ہیں تکلیف میں تو میں ہوں، بے کس میں ہوں، جس کے پاس جاؤں گا پڑھنے کے لیے وہ تو تکلیف میں نہیں ہے، اس کی سنے گا یا میری سنے گا جو میں تکلیف میں ہوں. تو رقیہ کرنے والے ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ تعالیٰ تو اس کی سنتا ہے جو اسے پکارتے، خاص ہوئے جو تکلیف میں ہوتا ہے، مجھ سے بڑھ کر کس کی تکلیف ہے، تو میں خود پڑھوں گا، کسی کے پاس نہیں گیا، خود پڑھتا گیا قرآن، مجھے پڑھتا گیا، اپنے جسم پہ پھونکتا گیا، رقیہ کرتا گیا، قرآن تدبر سے پڑھتا گیا، رقیہ کے آیات بھی پڑھتا گیا. کہتا ہے واللہ جب دوبارہ گئے ڈاکٹر کے پاس اور دوبارہ اس نے ایکس رے کی، قسم کھاتا ہے دونوں ایکس رے دکھائیں، ایک میں بالکل بیماری بالکل واضح ہے، واللہ دوسرے میں بالکل ہے ہی نہیں، بالکل صاف اور شفاف جسے قرآن مجید میں ہے نا یذرھا قاعًا صفصفًا، صاف بالکل کچھ بھی نہیں ہے. قسم کھاتا ہے تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بیماری نہیں، کچھ بھی نہیں. قرآن مجید اس شخص کے دل کی بہار بن چکی ہے، وہ اٹھتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ، وہ سوتا بھی قرآن مجید کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک تکلیف اسے دی تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ اسے قرآن مجید کے قریب لے کے آنا چاہتا تھا، لیکن زندگی کا ایک بڑا جھٹکا آیا، بیماری چلی گئی، باقی کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، قرآن مجید سے محبت اور قرآن مجید کے ساتھ زندہ رہنا. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، زندگی موت لکھ دی گئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، ہم ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، ہماری عمر ماں کے پیٹ میں 4 مہینے ہیں، لکھ دیا گیا کہ نہیں ہم نے کب مرنا ہے، لکھ دیا گیا ہے، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے نہ ہو. تندرست لوگ بھی مر رہے ہیں، بیمار لوگ بھی مر رہے ہیں، کینسر والے بھی مر رہے ہیں، بغیر کینسر والے بھی مر رہے ہیں. سوال یہ نہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں مرنا ہے، مرنا تو ضروری ہے، سوال یہ کہ مرنا کیسے ہے، کس حالت میں موت آئے گی ہمیں، سوال یہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ توحید و سنت پہ کرے، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں موت نہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہو جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مجھے یاد نہیں، پڑھیں قرآن مجید، نے کہیں مل جائے گی، یہ بھی میں بتاؤں آپ.